बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر أمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون صدق الله العلي العظيم।
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। और ये लोग जब कोई बुरा काम करते हैं तो कहते हैं कि हमने आबाओ अजदाद को इसी तरीके पर पाया है और अल्लाह ने यही हुक्म दिया है। आप फरमा दीजिए कि खुदा बुरी बात का हुक्म दे ही नहीं सकता है। क्या तुम खुदा के खिलाफ वो कह रहे हो जो जानते भी नहीं हो? कह दीजिए कि मेरे परवरदिगार ने इंसाफ का हुक्म दिया है और तुम सब हर नमाज के वक्त अपना रुख सीधा रखा करो और खुदा को खालिस दीन के साथ पुकारो। उसने जिस तरह तुम्हारी इब्तिदा की है इसी तरह तुम पलट कर भी जाओगे। उसने एक गुरोह को हिदायत दी है और एक पर गुमराही मुसल्लत हो गई है कि उन्होंने शयातीन को अपना वली बना लिया है और खुदा को नज़रअंदाज कर दिया है और फिर उनका ख्याल है कि वो हिदायत याफ्ता भी हैं।
रेडियो तेहरान उर्दू सर्विस की पहली मजलिस के साथ हाजिर खिदमत हैं। قلب عباس زیدی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، پروگرام کے آغاز میں آپ نے سورہ اعراف کی آیات 28-30 کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے جناب علی پرہیزگار۔ سامعین، ہماری صبح کی نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں، جبکہ تہران میں مقامی سامعین ہماری یہ نشریات 99.5 MHz FM پر سن سکتے ہیں۔ سامعین، آپ ہماری نشریات IRIB ورلڈ سروس ایپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے موبائل پر براہ راست سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ ہماری صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ تھوڑی دیر بعد آپ سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں، خبروں کے بعد پیش کریں گے پروگرام صبح امید، پھر آپ سنیں گے پروگرام افکار و نظریات، اور اس کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا یادوں کے جھروکے۔ پھر آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے، اور آخر میں آج کے دن کی دعا پر ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ یہ تھی اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد ریڈیو تہران سے پیش کریں گے عالمی خبریں۔
ریڈیو تہران سے عباس سید عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ ویانا میں بین الاقوامی تنظیموں میں ایران کے مستقل مندوب نے ہیگزا فلورائڈ گیس انجیکشن کو یورینیم کی افسودگی اور یورینیم 238 کو یورینیم 235 سے جدا کرنے کا آخری مرحلہ قرار دیا ہے۔ تحریک حماس نے سیونی وزیراعظم کے خفیہ دورہ سعودی عرب کو نہایت خطرناک قرار دیا ہے۔ پاکستان کی وزیر انسانی حقوق نے آزادی اظہار کے حوالے سے مغربی ملکوں کے رویے کو منافقانہ قرار دیا ہے۔ یمن کی مسلح فوج کے ترجمان نے اعلان کیا ہے کہ شہر جدہ میں سعودی آئل تنصیبات کو میزائلی حملوں کا نشانہ بنایا گیا ہے، اور امریکی صدر ٹرمپ پر ریپبلکن حامیوں نے الیکشن کے نتائج تسلیم کرنے کے حوالے سے دباؤ بڑھانا شروع کر دیا ہے۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ ویانا میں بین الاقوامی تنظیموں میں ایران کے مستقل مندوب کاظم غریب آبادی نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ہیگزا فلورائڈ گیس انجیکشن یورینیم کی افسودگی اور یورینیم 238 کو یورینیم 235 سے جدا کرنے کا آخری مرحلہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ نتنز کے جوہری ری ایکٹر میں پہلی نسل کے سینٹریفیوج مشینوں کے علاوہ 174 ARM قسم کی نئی سینٹریفیوج مشینوں کو چین کے ذریعے بھی یورینیم کو افزودہ کیا جائے گا۔ ایران کے نمائندے نے بین الاقوامی ایٹمی معاہدے کو درپیش چیلنجوں اور مسائل کے پیش نظر، جو اس معاہدے سے امریکہ کی غیر قانونی علیحدگی اور ایران کے خلاف پابندیوں کے دوبارہ نفاذ اور پھر اس صورتحال کے خاتمے کے لیے یورپی ملکوں کی وعدہ خلافیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے یہ بات زور دے کر کہی کہ گزشتہ 2.5 برس کے دوران یورپی ملکوں نے پابندیوں کے خاتمے اور ایران کے ساتھ پرامن جوہری تعاون کے سلسلے میں کوئی خاص قدم نہیں اٹھایا۔ ویانا میں بین الاقوامی تنظیموں میں ایران کے مستقل مندوب کاظم غریب آبادی نے اس بات پر تاکید کرتے ہوئے کہ بین الاقوامی ایٹمی معاہدے سے یک طرفہ اور غیر قانونی طور پر باہر نکلنے کے بعد امریکہ اس معاہدے کے بارے میں کچھ کہنے کا حق نہیں رکھتا۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ جیسا ملک جس کے پاس ہزاروں کی تعداد میں ایٹمی وار ہیڈز موجود ہیں اور جو غاصب سیونی حکومت کا بہت بڑا حامی بھی ہے، کہ جس نے ایٹمی ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے معاہدے پر دستخط بھی نہیں کیے ہیں اور اس بین الاقوامی معاہدے میں شامل نہیں ہوا ہے، اسلامی جمہوری ایران کے بارے میں جو تمام بین الاقوامی معاہدوں پر مکمل طور پر عمل کرتا رہا ہے، کوئی بات کرنے کا ہرگز حق نہیں رکھتا۔ ویانا میں بین الاقوامی تنظیموں میں ایران کے مستقل مندوب کاظم غریب آبادی نے کہا ہے کہ تخریبی اقدامات سے ایران کے پرامن جوہری پروگرام پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اور کسی کو یہ جتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ عالمی معاہدوں پر ہمیں کیسے عمل کرنا ہے، اور یہ کہ اسلامی جمہوری ایران کی قومی سلامتی اور قومی مفادات تہران کی خارجہ پالیسی کی ترجیحات میں سر فہرست ہیں۔ حماس نے سیونی وزیراعظم کے خفیہ دورہ سعودی عرب کو نہایت خطرناک قرار دیا ہے۔ تحریک حماس کے سینئر رہنما سامی ابو زہری نے پیر کو تاکید کے ساتھ کہا کہ ریاض کو نیتن یہو کے دورہ سعودی عرب کے بارے میں، جو مسلم امہ کی توہین اور ملت فلسطین کے حقوق کی پامالی ہے، وضاحت پیش کرنا چاہیے۔ دریاسنا یمن کی تحریک انصار اللہ نے سیونی وزیراعظم نیتن یہو کے دورہ سعودی عرب کو اس ملک کی جانب سے سیونی حکومت کے ساتھ تعلقات کی بحالی کا پیش خیمہ قرار دیا ہے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ مطابق تحریک انصار اللہ کے ترجمان محمد عبدالسلام نے پیر کو اعلان کیا ہے کہ سعودی عرب میں مسلمانوں کا کعبہ اور مدینہ النبی ہے، لیکن وہ مسلم امہ کا دفاع کرنے کی بجائے عالم اسلام کے خلاف سازشوں کا مرکز بن گیا ہے۔ محمد عبدالسلام نے مزید کہا کہ سیونی وزیراعظم کے خفیہ دورہ سعودی عرب نے یمن کے خلاف جنگ کی حقیقت اور ماہیت کو نمایاں کر دیا ہے۔ انصار اللہ کے ترجمان نے مزید کہا کہ آل سعود نے دیگر ممالک کو بھی سیونی حکومت کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کی تشویق دلائی تاکہ بعد میں سعودی عرب کی جانب سے تل ابیب کے ساتھ تعلقات کی بحالی کو قبول کر لیا جائے۔ تحریک انصار اللہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ یمن پر حملہ کرنے والے ممالک سیونی سازشوں کو برملا کرنے کی جانب بڑھ رہے ہیں اور اپنے مادی اور فوجی وسائل کو یمن کے خلاف جنگ میں استعمال کر رہے ہیں، اور انہوں نے اسے ثابت کر دیا ہے کہ یہ ایک امریکی اور سیونی جنگ ہے۔ سیونی اخبار ہارٹس نے پیر کو رپورٹ دی کہ سیونی وزیراعظم بنیامین نیتنیاہو نے اپنے صحفیہ دورے میں سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان اور امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو سے ملاقات کی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو بھی اس وقت سعودی عرب کے دورے پر ہیں۔ آرتھس نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ نیتنیاہو کے اس خفیہ دورے میں سیونی حکومت کے جاسوسی کے ادارے موساد کے سربراہ یوسی کوہن بھی موجود تھے۔ سعودی عرب کے صوبہ تبوک کے شہر نیوم میں محمد بن سلمان، مائک پومپیو اور نیتنیاہو کے درمیان ہونے والی ملاقات میں موساد کے سربراہ بھی موجود تھے۔ فلائٹ ٹریکنگ نے سیونی وزیراعظم کی پرواز کے راستے کو ریکارڈ کیا ہے، اس کے باوجود اسرائیلی وزیراعظم کے دفتر نے اس سلسلے میں وضاحت سے انکار کیا ہے۔ ایسا نظر آتا ہے نیتنیاہو بن سلمان اور پومپیو کے درمیان ہونے والی ملاقات علاقے کے بعض عرب حکومتوں اور سیونی حکومت کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے کے تناظر میں انجام پائی ہے۔ حالیہ مہینوں میں بعض عرب حکومتوں من جملہ سعودی عرب، بحرین اور متحدہ عرب امارات نے سیونی حکومت کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ پاکستان کی وزیر انسانی حقوق نے آزادی اظہار کے حوالے سے مغربی ملکوں کے رویے کو منافقانہ قرار دیا ہے۔ غیر ملکی جریدے کو انٹرویو دیتے ہوئے پاکستان کی وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق شیری مزاری نے کہا کہ مغرب آزادی اظہار کے نام پر منافقت اور تکبر سے کام لے رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فرانسیسی صدر کے بارے میں ٹویٹ پر انہیں توہین محسوس ہوتی ہے، جبکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توہین آمیز حملوں کو اظہار رائے کی آزادی کہا جاتا ہے۔ خیال رہے کہ فرانس میں مسلمان بچوں کے لیے خصوصی طور پر شناختی نمبر الاٹ کرنے کے اقدام سے متعلق ایک خبر پر پاکستان کی انسانی حقوق کی وزیر شینی مزاری نے کہا تھا کہ میکرون مسلمانوں کے ساتھ وہی سلوک کر رہے ہیں جو نازیوں نے یہودیوں کے ساتھ کیا تھا۔ شینی مزاری کے اس بیان کو فرانس کی وزیر خارجہ نے نفرت انگیز اور جھوٹ پر مبنی قرار دیتے ہوئے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا تھا۔ پاکستان کی انسانی حقوق کی وزیر نے مذکورہ انٹرویو میں کہا کہ نہ میں نے فرانس سے معافی مانگی ہے اور نہ ہی میرا معافی مانگنے کا ارادہ ہے۔ پاکستان میں کرونا وائرس کی دوسری لہر تیز ہو گئی اور پچھلے دو ہفتے کے دوران کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں دو گنا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا کہنا ہے کہ پچھلے دو ہفتے کے دوران ملک میں کرونا کے باعث ہسپتالوں میں مریضوں کے داخلے کی شرح دگنی ہو گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا وائرس کے مثبت معاملات کی شرح میں 7.5% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، اور اتوار کے روز 2,750 زائد مریضوں کو اسپتالوں میں داخل کیا گیا تھا۔ پاکستان بھر کے تعلیمی اداروں میں بھی کرونا وائرس کے معاملات میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق پاکستان میں تعلیمی اداروں میں گزشتہ ایک ہفتے میں کرونا وائرس کے مثبت کیسز کی شرح سب سے زیادہ یعنی 82% رہی ہے۔ حکومت پاکستان نے صورتحال کو دیکھتے ہوئے ملک بھر کے تعلیمی اداروں کو 26 نومبر سے 11 جنوری تک بند رکھنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ہندوستان میں ایک بار پھر کورونا سے متاثرین کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے اور مریضوں کی مجموعی تعداد 91 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ ہندوستان کے سرکاری ذرائع ابلاغ کی رپورٹوں کے مطابق ملک میں کورونا کے متاثرین کی مجموعی تعداد 91,39,000 سے زائد ہو گئی ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت کے مطابق ملک میں ایک بار پھر کورونا کے کیسز بڑھ رہے ہیں اور پچھلے کچھ دنوں سے روزانہ 45,000 سے زیادہ نئے کیسز سامنے آ رہے ہیں، جبکہ اس وائرس کو شکست دینے والے افراد کی تعداد میں بھی قدرے اضافہ ہوا ہے اور زیر علاج مریضوں کی شرح 5% سے کم ہے۔
یہ تہران ہے صدائے اسلامی جمہوریہ ایران۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگو، یہ دنیا ایک گزرگاہ ہے اور قرار کی منزل آخرت ہی ہے، لہذا اس گزرگاہ سے وہاں کا سامان لے کر آگے بڑھو اور اس کے سامنے اپنے پردہ راز کو چاک مت کرو جو تمہارے اسرار سے باخبر ہے۔ مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام دنیا کی خصوصیات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ مکان بلاؤں میں گھرا ہوا ہے، اس کی غداری معروف ہے، اس کے حالات ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں، اس کی زندگی کا انجام موت ہے، اس کی زندگی قابل مذمت ہے، اس میں امن و امان نہیں ہے اور اس کے باشندے بلاؤں اور مصیبتوں کا ہدف ہیں۔ دنیا کی اس سے بہتر کوئی تعریف نہیں ہو سکتی ہے کہ یہ ایک دن بہترین لباس سے انسان کو آراستہ کرتی ہے اور دوسرے دن اسے اتار کر سرے راہ برہنہ کر دیتی ہے۔ یہی حال ظاہری لباس کا بھی ہوتا ہے اور یہی حال معنوی لباس کا بھی ہوتا ہے۔ یہ حسن دے کر بد شکل بنا دیتی ہے، جوانی دے کر بوڑھا کر دیتی ہے، زندگی دے کر مردہ بنا دیتی ہے، تخت و تاج دے کر قبر کے حوالے کر دیتی ہے اور صاحب دربار و بارگاہ بنا کر قبرستان کے وحشت کدے میں چھوڑ آتی ہے۔ یہ ایک ایسا گھر ہے جو بلاؤں میں گھرا ہوا ہے اور اپنی غداری میں مشہور ہے، نہ اس کے حالات کو دوام ہے اور نہ ہی اس میں نازل ہونے والوں کے لیے سلامتی ہے۔ اس کے حالات مختلف اور اس کے اطوار بدلنے والے ہیں، اس میں پرکیف زندگی قابل مذمت ہے اور اس میں امن و امان کا دور دور تک پتہ نہیں ہے۔ اس کے باشندے وہ نشانے ہیں جن پر دنیا اپنے تیر چلاتی رہتی ہے اور اپنی مدت کے سہارے انہیں فنا کے گھاٹ اتارتی رہتی ہے۔ امام علیہ السلام نہج البلاغہ کے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں، دنیا سے اپنے دلوں کو باہر نکالو قبل اس کے کہ تمہارے بدن کو یہاں سے نکالا جائے، یہاں صرف تمہارا امتحان لیا جا رہا ہے، ورنہ تمہاری خلقت کسی اور جگہ کے لیے ہے۔ کوئی بھی شخص جب مرتا ہے تو ادھر والے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا چھوڑ کر گیا ہے اور ادھر کے فرشتے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا لے کر آیا ہے۔ اللہ تمہارا بھلا کرے، کچھ وہاں بھیج دو جو مالک کے پاس تمہارے قرضے کے طور پر رہے گا، اور سب یہیں چھوڑ کر مت جاؤ کہ تمہارے ذمے ایک بوجھ بن جائے۔ خدا تم پر رحم کرے، تیار ہو جاؤ کہ تمہیں کوچ کرنے کے لیے پکارا جا چکا ہے، اور خبردار دنیا کی طرف زیادہ توجہ مت کرنا ورنہ تمہیں جہنم واصل کر کے ہی چھوڑے گی۔ اسلام کا مدعا نہ ترک دنیا میں ہے اور نہ وہ یہ چاہتا ہے کہ انسان روحانیت کی زندگی گزارے۔ اسلام کا مقصد صرف یہ ہے کہ دنیا انسان کی زندگی کا وسیلہ رہے اور اس کے دل کا مکین نہ بننے پائے، ورنہ حب دنیا انسان کو زندگی کے ہر خطرے سے دوچار کر سکتی ہے اور اسے کسی بھی گڑھے میں گرا سکتی ہے۔ لہذا جو بہترین ذات راہ تمہارے سامنے ہے اسے لے کر مالک کی بارگاہ کی طرف پلٹ جاؤ کہ تمہارے سامنے ایک بڑی دشوار گزار گھاٹی اور چند خطرناک اور خوفناک منزلیں ہیں جن پر بہرحال وارد ہونا اور وہیں ٹھہرنا ہے، اور یہ یاد رکھو کہ موت کی نگاہیں تم سے قریب تر ہو چکی ہیں اور تم اس کے پنجوں میں آ چکے ہو جو تمہارے اندر گڑائے جا چکے ہیں۔ موت کے شدید ترین مسائل اور دشوار ترین مشکلات تم پر چھا چکے ہیں، اب دنیا کے تعلقات کو ختم کرو اور آخرت کے زاد راہ تقوی کے ذریعے اپنی طاقت کا انتظام کرو۔ خدا اس شخص پر رحمت نازل کرے جو حق کو دیکھ لے تو اس پر عمل کرے، یا ظلم کو دیکھ لے تو اسے ٹھکرا دے اور صاحب حق میں اس کا ساتھ دے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ایک اور مقام پر فرماتے ہیں، اس دنیا میں اس قدر وسیع مکان کو لے کر کیا کرو گے جبکہ آخرت میں اس کی احتیاج زیادہ ہے، تم اگر چاہو تو اس کے ذریعے آخرت کا سامان کر سکتے ہو کہ اس میں مہمانوں کی ضیافت کرو، قرابت داروں سے صلہ رحم کرو اور موقع و محل کے مطابق حقوق کو ادا کرو کہ اس طرح آخرت کو حاصل کر سکتے ہو۔ یہ سن کر علا بن زیاد نے عرض کیا، اے امیر المومنین، میں اپنے بھائی عاصم بن زیاد کی شکایت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اسے کیا ہو گیا ہے؟ عرض کیا کہ اس نے ایک ابا اوڑھ لی ہے اور دنیا کو یکسر تر کر دیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اسے میرے پاس بلاؤ۔ جب عاصم مولا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا، اے دشمن جان، تجھے شیطان خبیث نے گرویدہ بنا لیا ہے، تجھے اپنے اہل و عیال پر کیوں رحم نہیں آتا؟ کیا تیرا خیال یہ ہے کہ خدا نے پاکیزہ چیزوں کو حلال تو کیا ہے لیکن وہ ان کے استعمال کو ناپسند کرتا ہے؟ تو خدا کی بارگاہ میں اس سے زیادہ پست ہے۔ عاصم نے عرض کیا کہ یا امیر المومنین، آپ بھی تو کھردرا لباس اور معمولی کھانے پر گزارا کر رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تم پر حیف ہے کہ تم نے میرا قیاس اپنے اوپر کر لیا ہے جبکہ پروردگار عالم نے ائمہ حق پر فرض کر دیا ہے کہ اپنی زندگی کا پیمانہ کمزور ترین انسانوں کو قرار دیں تاکہ فقیر اپنے فقر کی بنا پر کسی پیچ و تاب کا شکار نہ ہو، لہذا دنیا سے بس اتنا ہی لگاؤ رکھے جتنا اس کی ضرورت ہے، نہ دنیا ہی کا ہو کر آخرت کو بھول جائے اور نہ ہی دنیا کو ٹھکرا کر خالق کائنات کی نعمتوں سے رخ موڑ لے، بلکہ جیسا کہ اسلام نے حکم دیا ہے ویسا ہی عمل کرے تاکہ دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی پیش پروردگار سرخرو رہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ ہندوستان کے مرکزی شہر ممبئی مہاراشٹرا کے ضلع تھانہ ممرا سے محترم سیفی اعظمی صاحب لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران سے نشر ہونے والے پروگرام بہت عمدہ اور معلوماتی ہوتے ہیں، اس کی خبریں سچی اور تبصرے صداقت پر مبنی ہوتے ہیں، دیگر پروگرام سب بے مثال ہیں مگر مناسبتی پروگراموں کا تو جواب ہی نہیں۔ خدا آپ سب کو اچھا رکھے، آمین۔ اور سامعین، محترم سیفی اعظمی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
مسلمانوں کا ایک قافلہ جو مکہ مکرمہ جا رہا تھا، جیسے ہی مدینہ منورہ پہنچا اس نے وہاں کچھ دنوں قیام اور آرام کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ قافلہ کچھ دنوں مدینے میں ٹھہرنے کے بعد مکے کے لیے روانہ ہوا۔ مکے اور مدینے کے راستے میں اہل قافلہ کی ایک شخص سے ملاقات ہوئی جو ان کو اچھے طریقے سے پہچانتا تھا۔ وہ شخص قافلے والوں سے بات ہی کر رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ قافلے میں ایک بہت ہی باوقار، نیک اور صالح کوئی آدمی موجود ہے اور وہ نہایت پھرتی کے ساتھ اہل قافلہ کی خدمت کر رہا ہے اور جس کو جس چیز کی بھی ضرورت ہوتی ہے وہ اس کی پوری کر رہا ہے۔ اس شخص نے دیکھتے ہی اسے پہچان لیا اور پھر تعجب کے ساتھ قافلے والوں سے پوچھا کہ تم لوگ اس شخص کو جو تم لوگوں کی خدمت کر رہا ہے جانتے ہو؟ قافلے والوں نے کہا، نہیں، ہم تو اسے نہیں جانتے، یہ شخص مدینے میں ہمارے قافلے میں شامل ہوا ہے۔ البتہ اتنا ضرور معلوم ہے کہ یہ شخص ایک مومن، متقی اور پرہیزگار شخص ہے۔ ہم نے اس کو نہیں کہا کہ وہ ہمارے کام انجام دے یا ہماری خدمت کرے، لیکن وہ اپنی مرضی سے ہمارے کام انجام دے رہا ہے اور اہل قافلہ کی خدمت کر رہا ہے۔ اس شخص نے قافلے والوں سے کہا، صاف ظاہر ہے کہ تم لوگ انہیں نہیں پہچانتے، اگر پہچانتے ہوتے تو اس قدر گستاخ نہ ہوتے اور پھر ہرگز انہیں اس طرح کام کرنے کی اجازت نہ دیتے کہ وہ ایک خدمت گزار کی طرح تم لوگوں کے امور انجام دے۔ لوگوں نے پوچھا، اچھا اب تو بتا کہ یہ کون ہے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ یہ امام علی بن حسین زین العابدین ہیں۔ قافلے والے تیزی کے ساتھ شرمندگی کی حالت میں اپنی جگہ سے اٹھے اور امام سے معافی مانگنے لگے اور ان کی قدم بوسی کے لیے ان کی طرف بڑھے۔ امام نے جواب دیا، میں نے جان بوجھ کر تم لوگوں کو اپنا ہم سفر منتخب کیا ہے تاکہ اپنے دوستوں اور چاہنے والوں کی خدمت کر سکوں۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
سامعین، یہ پروگرام آپ ریڈیو تہران صدائے اسلامی جمہوریہ ایران سے سن رہے ہیں۔
افکار و نظریات۔
سامعین، ہم پروگرام افکار و نظریات کے ساتھ حاضر ہیں۔ گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں ہم امریکہ کے صدارتی انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ کی شکست پر ظاہر کیے جانے والے عالمی رد عمل کا جائزہ لے رہے ہیں۔ امید ہے یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے۔ امریکہ میں 3 نومبر کو صدارتی انتخابات ہوئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے صرف 214 الیکٹورل ووٹ حاصل کیے، جبکہ ان کے حریف اور ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار جو بائیڈن 270 سے زیادہ الیکٹورل ووٹ حاصل کر کے کامیاب قرار پائے۔ ان انتخابات کے نتائج اور بائیڈن کی کامیابی پر عالمی سطح پر مثبت رد عمل ظاہر کیا گیا ہے۔ یورپی ممالک سمیت بہت سے ممالک نے بائیڈن کو کامیابی کی مبارکباد پیش کی ہے۔ اگرچہ ٹرمپ نے اپنی شکست تسلیم نہیں کی اور قانونی چارہ جوئی، مثلاً ووٹوں کی دوبارہ گنتی اور سپریم کورٹ سمیت عدالتوں کی جانب رجوع جیسے اقدامات پر زور دیا ہے، لیکن ابھی سے ٹرمپ کی پالیسیوں پر تنقید کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ درحقیقت گزشتہ 4 برسوں کے دوران جن ممالک کو ٹرمپ حکومت کی یک طرفہ پالیسیوں سے نقصان پہنچا، وہ جنوری 2021 میں ٹرمپ کے اقتدار سے الگ ہونے، افہام و تفہیم اور دو طرفہ مفادات کی بنیاد پر امریکہ کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کا نیا مرحلہ شروع ہونے کے منتظر ہیں۔ ٹرمپ کے زمانے میں نہ صرف روس اور چین جیسے حریف ممالک یا ایران، شمالی کوریا اور وینزویلا جیسے ممالک جن کو واشنگٹن اپنا دشمن کہتا ہے، بلکہ حتی یورپی ممالک کے ساتھ بھی امریکہ کے تعلقات کشیدہ رہے۔ درحقیقت دوسرے ممالک کے سلسلے میں ٹرمپ کے یک طرفہ اور سینہ زوری پر مبنی اقدامات کی وجہ سے نہ صرف امریکہ کی ساکھ متاثر ہوئی، بلکہ امریکہ پہلے سے زیادہ تنہائی کا شکار ہو کر رہ گیا۔ یورپی یونین کے حکام سمیت یورپ کے اعلی حکام اور اس بر اعظم کے اہم ممالک نے امریکی انتخابات کے نتائج کے بارے میں مثبت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے بائیڈن کی کامیابی کا خیر مقدم کرتے ہوئے ٹرمپ کی پالیسیوں اور کارکردگی کو اپنی تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ جرمن وزیر خارجہ ہائیکو ماس نے امریکی صدارتی انتخابات میں جو بائیڈن کی کامیابی کے بعد ٹرمپ حکومت کی کارکردگی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کے موجودہ صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے عالمی سطح پر ہمارے لیے بہت مشکلات کھڑی کی ہیں۔ ٹرمپ جانتا ہے کہ اب اس کے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ جرمنی کے اس اعلی عہدیدار کا اشارہ ان مشکلات کی جانب ہے جو ٹرمپ کے عہد صدارت میں ٹرمپ کی یک طرفہ پالیسیوں اور ان کے نعرے فرسٹ امریکہ کے نتیجے میں بحر اوقیانوس کے دونوں طرف پیدا ہوئیں۔ یہ مشکلات تجارتی، اقتصادی، فوجی، سیاسی اور سیکیورٹی سے متعلق ہیں۔ ٹرمپ یک طرفہ پالیسیاں اور مکمل طور پر آمرانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے واشنگٹن کے یورپی اتحادیوں پر اپنے مختلف مطالبات مسلط کرنے کے در پہ رہے ہیں۔ ٹرمپ نے بارہا نیٹو میں یورپ والوں کے کم حصے کا ذکر کرتے ہوئے ان کی سرزنش کی اور اس کے ساتھ ساتھ ماحولیات سے متعلق پیرس معاہدے سے نکل کر اہم یورپی ممالک کے حکام کو تنقید کا موقع فراہم کر دیا۔ ٹرمپ نے براعظم یورپ کے اہم ممالک خصوصاً جرمنی پر الزام عائد کیا کہ اس نے اپنے مفادات کے حصول کے لیے امریکہ سے ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ کے متنازع صدر نے شروع میں ہی نیٹو کے اخراجات پورے کرنے کے لیے یورپی ممالک سے فوجی بجٹ میں اضافے کا مطالبہ کیا اور اس سلسلے میں برلن پر دباؤ ڈالنے کے لیے جرمنی سے اپنے بعض فوجی نکال لیے۔ تجارتی اور اقتصادی شعبوں میں بھی ٹرمپ نے نہ صرف چین جیسے امریکہ کے تجارتی حریفوں کے ساتھ اقتصادی جنگ شروع کر دی بلکہ واشنگٹن کے شراکت داروں کے ساتھ بھی وسیع پیمانے پر اور مسلسل مقابلہ شروع کر دیا جو اب تک جاری ہے۔ بین الاقوامی امور کے ماہر علی خرم ٹرمپ کی جانب سے ایسی اقتصادی پالیسی اختیار کیے جانے کی وجوہات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، ٹرمپ کی جانب سے ایسی اقتصادی پالیسی اختیار کیے جانے کی ایک وجہ ان کی کم عقلی اور بین الاقوامی تعلقات سے ناواقفیت ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ٹرمپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ایسے ملک کے سربراہ ہیں جو ساری دنیا پر حکم چلا سکتا ہے، وہ جو حکم بھی دے گا دوسرے ممالک اس پر عمل کرنے کے پابند ہیں۔ دوسری جانب ٹرمپ نے بین الاقوامی معاہدوں، خصوصاً یورپ والوں کے نزدیک اہمیت کے حامل معاہدوں سے نکل کر دنیا کی سلامتی کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ ان معاہدوں میں پیرس معاہدہ، ایٹمی معاہدہ، ہتھیاروں پر کنٹرول سے متعلق معاہدے، مثلاً انٹرمیڈیٹ رینج نیوکلیئر فورسز ٹریٹی اور ٹریٹی آن اوپن اسکائیز جیسے معاہدے شامل ہیں۔ دریاسنا ٹرمپ نے واشنگٹن کے شراکت دار یورپی ممالک سمیت دوسرے ممالک کو ہمیشہ حقارت کے ساتھ دیکھا اور بارہا ان ممالک کے سربراہوں، مثلاً جرمن چانسلر اینجیلا مرکل اور فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کی بہت گھٹیا الفاظ کے ساتھ توہین کی۔ اس کے علاوہ بین الاقوامی اداروں اور تنظیموں سے امریکہ کے نکلنے کی بنا پر مبنی ٹرمپ کے اقدامات کی وجہ سے عالمی سطح پر امریکہ کی ساکھ متاثر ہوئی۔ اس کی ایک مثال صحت کی عالمی تنظیم کے سلسلے میں ٹرمپ کا دشمنانہ رویہ ہے۔ واشنگٹن نے اس عالمی ادارے کی مالی امداد بند کر دی اور پھر اس کے ساتھ تعاون ختم کر دیا۔ یہ کام ساری دنیا میں کورونا وائرس پھیلنے کے دوران کیا گیا، جس کی وجہ سے اقوام متحدہ اور واشنگٹن کے حریفوں اور اتحادیوں سبھی نے امریکی حکومت کو اپنی تنقید کا نشانہ بنایا۔ دنیا میں امریکہ کے الگ تھلگ ہونے پر منتج ہونے والے ٹرمپ کے اقدامات کی وجہ سے ہی بائیڈن نے اعتراف کیا ہے کہ ٹرمپ نے دنیا میں امریکہ کی ساکھ خراب کر دی ہے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سابق سربراہ فیڈریکا موگرینی نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ امریکہ کے منتخب صدر بقول ان کے اپنا راستہ بدل کر امریکہ کی بنیادی اقدار کا رخ کریں گے اور ایران کے ساتھ ایٹمی معاہدے سمیت چند طرفہ اقدامات کی جانب لوٹ آئیں گے۔ البتہ صرف واشنگٹن کے یورپی اتحادی ہی ٹرمپ کی جگہ بائیڈن کے آنے پر اپنی خوشی کا اظہار نہیں کر رہے ہیں، بلکہ امریکہ کے مخالف اور حریف ممالک نے بھی اس سلسلے میں مثبت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ چین نے کہا ہے کہ وہ بہت جلد کورونا کی ویکسین مارکیٹ میں پیش کر دے گا۔ یہ بھی ایک طرح سے کورونا کے پھیلاؤ میں چین کے کردار سے متعلق ٹرمپ کے الزام کا جواب ہے۔ امریکہ نے ٹرمپ کی صدارت کے زمانے میں مختلف میدانوں میں چین کے ساتھ کشمکش میں شدت پیدا کی۔ وہ نہ صرف تجارتی اور اقتصادی میدان میں بیجنگ پر اپنے مطالبات مسلط کرنے کے در پہ ہے، بلکہ اس نے انسانی حقوق کے بہانے چین کے داخلی امور، خصوصاً دو علاقوں ہانگ کانگ اور سین کیانگ میں مداخلت کی۔ گزشتہ مہینوں کے دوران کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے نتیجے میں پیدا شدہ بحران اور اس سلسلے میں چین پر سہل انگاری کے الزام، نیز چین کے داخلی امور میں واشنگٹن کی بارہا کی مداخلت اور بیجنگ پر اپنی تجارتی شرائط مسلط کرنے پر مبنی واشنگٹن کی کوشش کی وجہ سے دونوں ممالک کے تعلقات نچلی ترین سطح پر آ گئے۔ اور رواں سال جنوری کے مہینے میں ٹرمپ حکومت اور چین کی حکومت کے درمیان ہونے والے دو طرفہ تجارتی معاہدے کے باوجود دونوں ممالک کے تعلقات مسلسل کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ چینی وزیر خارجہ وانگ جی کے مطابق امریکہ اور چین ایک نئی سرد جنگ کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں۔ ٹرمپ کی حکمرانی کے زمانے میں روس کے ساتھ بھی امریکہ کے تعلقات کشیدہ ہی رہے۔ حالیہ برسوں کے دوران امریکہ میں روس کے خلاف جو موضوع زیر بحث آتا رہا، وہ امریکی انتخابات میں روس کی مداخلت سے عبارت ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ کے اعلی حکام نے ہمیشہ روس کو اپنے ملک کے لیے سب سے بڑا سیکیورٹی خطرہ قرار دیا۔ اسی وجہ سے انہوں نے ٹرمپ کے زمانے میں ماسکو پر زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی۔ دوسری جانب پینٹاگون نے ہمیشہ روس کو نیٹو کا اصلی دشمن قرار دیتے ہوئے یورپ والوں کو ماسکو کے خلاف اکسایا۔ عالمی سطح پر ٹرمپ کا ایک منفی اقدام ایٹمی معاہدے کے خلاف مخاصمانہ موقف ہے۔ ٹرمپ نے ایٹمی معاہدے کو امریکہ کے لیے بدترین معاہدہ قرار دیا اور 8 مئی 2018 کو یک طرفہ طور پر اپنے ملک کو اس بین الاقوامی معاہدے سے نکال لیا اور ایٹمی پابندیوں کی بحالی کا اعلان کر دیا۔ ٹرمپ کے اس اقدام کی ملکی اور عالمی سطح پر مذمت کی گئی، خاص طور پر گروپ 4+1 یعنی امریکہ کے دو حریفوں روس اور چین، اور واشنگٹن کے یورپی اتحادیوں یعنی جرمنی، فرانس اور برطانیہ نے ٹرمپ کے اس اقدام کی مذمت کی۔ گروپ 4+1 کے رکن ممالک خصوصاً روس اور چین کا خیال ہے کہ چونکہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 2231 نے ایٹمی معاہدے کی توثیق کی ہے، اس لیے امریکہ نے اس معاہدے سے غیر قانونی طور پر نکل کر نہ صرف واضح طور پر غیر قانونی کام کیا ہے، بلکہ وہ دوسرے ممالک کو بھی سلامتی کونسل کی ایک اہم قرارداد کی پامالی پر اکساتا ہے۔ گروپ 4+1 کے رکن ہونے کی حیثیت سے ماسکو اور چین نے ایران کے ساتھ طے پانے والے ایٹمی معاہدے کے تحفظ کی ضرورت پر تاکید کی ہے، لیکن ٹرمپ حکومت کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے باوجود ایران پر دباؤ میں شدت پیدا کرنے پر اصرار کر رہی ہے تاکہ تہران کو اپنی توسیع پسندانہ پالیسیاں ماننے پر مجبور کر سکے۔ ان تمام اقدامات کے باوجود ایران سے متعلق ٹرمپ حکومت کی تمام پالیسیاں ناکام ہو چکی ہیں، اسی وجہ سے ٹرمپ حکومت کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ سیاسی امور کے امریکی ماہر پال پلر نے ایران پر زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی اسٹریٹجی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے تاکید کی ہے کہ بہت سے قرائن موجود ہیں جن سے مبصرین کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ ایران کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے کے ہدف کے تحت ٹرمپ حکومت کی جانب سے انجام دیے جانے والے اقدامات ناکام ہو چکے ہیں، حتیٰ کہ اس اسٹریٹجی کے حامی بھی اس کی ناکامی کا اعتراف کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ امریکہ کے صدارتی انتخابات میں ٹرمپ کی شکست کے علاوہ انہوں نے اپنی صدارتی عہد میں ایران پر زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی سمیت جتنی پالیسیاں بھی اپنائیں وہ سب ناکام ہو چکی ہیں۔ ٹرمپ کی صدارت کے عہد میں واشنگٹن کے ساتھ جن ممالک کے تعلقات کشیدہ رہے، وہ توقع رکھتے ہیں کہ اب دو طرفہ تعلقات میں ایک نیا دروازہ کھلے گا۔ وینزویلا کے صدر نیکولس مادورو نے امریکہ کی نئی حکومت کے ساتھ مذاکرات پر اپنی آمادگی کا اظہار کیا ہے۔ بولیویا کے سابق صدر ایوو مورالیس نے ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار جو بائیڈن کی کامیابی پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں خوشی ہے کہ فاشسٹ اور نسل پرست ٹرمپ ہار گیا۔ البتہ ہمیں بائیڈن کی جیت کی خوشی نہیں ہے بلکہ ٹرمپ کی شکست کی خوشی ہے۔ اس موقف سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ بائیڈن کے آنے پر خوش نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس بات سے قطع نظر کرتے ہوئے کہ امریکہ میں کس پارٹی کا امیدوار صدر بنتا ہے، واشنگٹن کے طویل المیعاد منصوبے، خصوصاً دنیا پر تسلط جمانے کا منصوبہ اور اپنے حریف اور مخالف ممالک کا مقابلہ ہمیشہ وائٹ ہاؤس کا نصب و لین رہا ہے، صرف طریقہ کار میں تبدیلی آتی ہے۔ امریکہ اپنی بگڑتی ہوئی اقتصادی حالت، بہت زیادہ مقروض ہونے، یک طرفہ اور سینہ زوری پر مبنی اقدامات، بین الاقوامی اداروں اور تنظیموں سے خارج ہونے، یورپ کے ساتھ بڑھتے ہوئے اختلافات، بین الاقوامی حریفوں یعنی روس اور چین کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی اور بعض دوسرے اسباب کی بنا پر اپنے عالمی کردار سے محروم ہوتا جا رہا ہے، اور وہ عملی طور پر عالمی سطح پر خصوصاً اقوام متحدہ میں تنہا رہ گیا ہے اور اس کے زوال میں تیزی آ گئی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ خامنائی کے دفتر نشر و اشاعت کے انفارمیشن سینٹر نے اپنی ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ امریکہ کے موجودہ حالات اور انتخابات کے تعلق سے خود امریکیوں کی کہی باتیں سب ایک ڈرامہ ہے۔ یہ امریکہ میں لبرل ڈیموکریسی کے مکروہ چہرے کا ایک نمونہ ہے، اور نتیجے سے قطع نظر ایک چیز پوری طرح واضح ہے کہ امریکی حکومت کا سیاسی، اخلاقی اور تمدنی زوال یقینی ہے۔
عزیز سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔
یادوں کے جھروں کے، جی ہاں سامعین، پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام 4 آذر، 8 ربیع ثانی اور 24 نومبر کو ماضی میں رونما ہونے والے بعض اہم تاریخی واقعات پر مشتمل ہے۔ آٹھ ربیع ثانی سن 232 ہجری قمری کو فرزند رسول حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی مدینے میں ولادت ہوئی۔ آپ نے اپنے والد گرامی حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے ساتھ عباسی حکومت کی طرف سے جبر اور دباؤ کے تحت عراق کے شہر سامرہ ہجرت کی۔ آپ تقریباً 13 سال تک وہاں رہے اور اپنے والد گرامی سے قصب فیض کیا۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے والد گرامی حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت کے بعد تقریباً 5 سال سے زیادہ مدت تک مسلمانوں کی ہدایت و امامت کے فرائض انجام دیے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا دور امامت عباسی حکمرانوں کے سیاسی اور فوجی اقتدار کے عروج کا زمانہ تھا۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی عمر صرف 28 سال تھی، جس میں سے کچھ سال نظر بندی، جلا وطنی اور عباسی حکمرانوں کے قید خانے میں گزرے۔ اس حال میں بھی حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے مسلمانوں کی ہدایت و رہبری کے چراغ کو روشن رکھا، جس کا واضح اثر مسلمان دانشوروں کی تربیت ہے، جنہوں نے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں اسلامی علوم حاصل کیے اور مختلف اسلامی علوم کے میدان میں خاص کارنامے انجام دیے۔ چوبیس نومبر سن 2013 عیسوی کو جنیوا شہر میں اسلامی جمہوریہ ایران اور گروپ 5+1 کے درمیان ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کے بارے میں عبوری معاہدے پر دستخط ہوئے۔ اس معاہدے سے ایران اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے 5 مستقل اراکین، فرانس، برطانیہ، امریکہ، چین اور جرمنی پر مشتمل گروپ 5+1 کے درمیان مذاکرات، جامع ایٹمی معاہدے پر دستخط، ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کے بارے میں تمام غلط فہمیوں اور ظالمانہ پابندیوں کے خاتمے کی راہ ہموار ہو گئی۔ جوائنٹ پلان آف ایکشن کے نام سے موسوم عبوری معاہدے کے مطابق فریقین رضاکارانہ طور پر ایک جامع راہ حل کے سلسلے میں باہمی اقدامات انجام دینے کے پابند بنے۔ اس طرح ایران نے اپنا ایٹمی پروگرام اور یورینیم کی افزودگی کو محدود پیمانے پر جاری رکھا اور اپنی ایٹمی تنصیبات پر جوہری توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی آئی اے ای اے کی نگرانی کو پہلے سے زیادہ کر دیا۔ ادھر مغربی ممالک نے ایران پر لگی پابندیوں کو معطل کر دیا اور نئی پابندیاں عائد کرنے سے گریز کیا۔ جنیوا عبوری معاہدے کی سب سے اہم خصوصیت یہ تھی کہ مغربی حکومتوں نے پرامن جوہری توانائی تک رسائی اور یورینیم افزودگی کے ایرانی حق کا اعتراف کیا۔ واضح رہے کہ ایران اور گروپ 5+1 کے درمیان جامع ایٹمی معاہدہ جے سی پی او اے جولائی سن 2015 میں طے پایا۔ البتہ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے مئی سن 2018 میں غیر قانونی طریقے سے جامع ایٹمی معاہدے سے امریکی علیحدگی کا اعلان کیا اور اس کے بعد دو مرحلوں میں ایران پر ایک بار پھر پابندیاں عائد کر دیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے، صدائے اسلامی جمہوریہ ایران۔ سامعین، اب لیجیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سماعت فرمائیے۔
الٰہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے، بدل جائے۔ مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے، مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے۔ مجھے نہ سروری نہ بادشاہی کی تمنا ہے، مجھے نہ سروری نہ بادشاہی کی تمنا ہے، تیرے محبوب کے در کی گدائی مجھ کو مل جائے، تیرے محبوب کے در کی گدائی مجھ کو مل جائے۔ الٰہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے، نئی ٹلتے اندھیرے بے کلی کے قلب عشرت سے، علی کے قلب عشرت سے اسے بھی اپنے جلووں کا بس اب دیدار مل جائے، اسے بھی اپنے جلووں کا بس اب دیدار مل جائے۔ الٰہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے، مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے۔
ابھی آپ سامعین ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے تھے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین آپ ہماری نشریات آئی آر آئی بی ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے موبائل پر براہ راست سن سکتے ہیں، اسی طرح گزشتہ پروگراموں کی آرکائیو سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ جی سامعین، یہ تھی ریڈیو تہران اردو سروس کی صبح کی نشریات۔ دوسری مجلس کے ساتھ پاکستان کے وقت کے مطابق شام 5:50 اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 6:20 پر ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک ہمیں اجازت دیں اور سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والحمد حق كما يستحق حمدا كثيرا، وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري، اللهم صل على محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، وهب لي في الثلاثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا غما إلا أذهبت ولا عدوا إلا دفعت، بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، أستدفع كل مكروه أوله سخطه، وأستجلب كل محبوب أوله رضا، فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان، برحمتك يا أرحم الراحمين۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حمد خدا کے لیے ہے اور حمد اسی کا حق ہے، جیسا کہ حمد کثیر اسی کے لیے شایع ہے، اور میں اپنے نفس کے شر سے اس کی پناہ چاہتا ہوں۔ بے شک نفس برائی پر اکسانے والا ہے، مگر یہ کہ میرا رب رحم کرے اور اسی کی پناہ لیتا ہوں شیطان کے شر سے، جو میرے لیے ایک گناہ پر دوسرے گناہ کا اضافہ کرتا رہتا ہے۔ میں ہر جابر، بدکار اور ظالم حکمران اور قوی دشمن کے مقابل خدا سے تحفظ چاہتا ہوں۔ اے ماں، مجھے اپنے گروہ میں قرار دے، کیونکہ تیرا گروہ ہی غالب رہنے والا ہے، اور مجھے اپنے گروہ میں قرار دے، کیونکہ تیرا گروہ ہی کامیاب ہونے والا ہے، اور مجھے اپنے دوستوں میں شامل کر لے، کیونکہ تیرے دوستوں کو ہی کچھ بھی خوف اور حزن و رنج نہ ہوگا۔ اے معبود، میرے دین میں بہتری فرما دے، کیونکہ یہ میری ذات کا نگہبان ہے، اور میری آخرت کو سوار دے، کہ وہ میرا پکا ٹھکانہ ہے، اور وہ پس لوگوں سے فرار کر جانے کی جگہ ہے، اور میری زندگی میں ہر خیر و نیکی کو بڑھا دے، اور میری موت کو ہر برائی سے بچ جانے کا ذریعہ قرار دے۔ اے معبود، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت فرما، جو نبیوں کے خاتم ہیں اور جن پر آ کر رسولوں کی تعداد پوری ہوئی، اور ان کی پاک و پاکیزہ آل پر اور ان کے صاحب عزت اصحاب پر بھی رحمت فرما، اور منگل کے یوم مجھے تین چیزیں عطا کر۔ میرا ہر ایک گناہ بخش دے، اور میرا ہر رنج دور کر دے، اور میرے ہر دشمن کو مجھ سے ہٹا دے۔ خدا کے نام سے کہ جو بہترین نام ہے، اس کے نام سے جو زمین و آسمان کو زندہ رکھنے والا ہے، میں اپنے آپ سے ہر مکر کا دفیہ چاہتا ہوں کہ جس کا آغاز خدا کا غضب ہے، اور ہر محبوب چیز کو چاہتا ہوں کہ اس کا آغاز رضا الہی ہے۔ بس اے احسان کے مالک، میرا خاتمہ اپنی طرف سے بخشش کے ساتھ فرما۔